مصدقاً مصدقاً اردو کا لفظ ہے تصدیق کرنا, اور میم جو لگتا ہے شروع میں یہ تو والے کے معنوں میں لگتا ہے, یہ تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے, تصدیق کرنے والی. آمنو ایمان لے آؤ, بما انزل تو اس پر جو میں نے نازل کیا ہے, مصدقاً اس کی جو کہ تصدیق کرنے والی ہے, لیمان لام کے لیے, ماں جو ماں اکم ماں کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, بما اہل و یاد تشریف لائیں, اہل و یاد کے ساتھ ہے, لما ماں اکم جو کچھ تمہارے پاس ہے اے یہود و نصارا, تمہارے پاس تورات زبور انجیل کی کتابیں موجود ہیں, محمد جو اب کتاب لے کر آئے ہیں یہ انہوں نے خود نہیں لکھی, جو تم کہتے ہو کہ ان کو فلاں بتا دیتا ہے فلاں بتا دیتا ہے, خود تسلیم کر دیتا ہے, یہ ان کی تسلیم نہیں ہے, یہ ہم نے نازل کی ہے, اس پر ایمان لے آؤ. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ان ساری باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں جو کچھ تمہارے پاس, اور ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ جب تمہارے اندر کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اور نبی کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلافات ہو جائیں گے, اس زمانے میں میں ایک نبی کو بھیجوں گا جس کا نام فارفلیت ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, جس کی وہ تائید کر دے اس کے ساتھ شامل ہو جانا, جس کی وہ تردید کر دے اس کو چھوڑ دے. فارفلیت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی ترجمہ محمد, گویا نام بھی پہلے بتا دیا تھا کہ محمد نام کی ایک ہستی آنے والی ہے, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون سچ پر ہے کون حق پر اور کون باطل پر ہے اور کون جھوٹ پر. جس طرح آج امت محمد ہے, بعینی امت موسیٰ اور عیسیٰ بھی ان کی حیثیت بھی مومن کی وہی حیثیت تھی جو آج میری اور آپ کی اپنے زمانے میں. انہوں نے یہود نے کتاب اللہ کو پکڑا تو اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑا تو راہ گم کر بیٹھے, اور اس کے مقابلے پر جب نکارا ہے یہ بھی مسلمان تھے اپنے زمانے کے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیا اور سیرت نبی کو پکڑ لیا. ظاہر ہے کہ جس نے ایک در کو پکڑا ہوگا اس کو پوری بات واضح نہیں ہو سکتی, اور محمد رسول اللہ نے راہ میں جاتے ہوئے کہہ دیا تھا تو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری کتاب ہے دوسری میری سنت ہے. یہ نبی کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے سے راہ نکلنی تھی, ان میں اختلافات ہونے شروع ہو گئے. جس طرح آج کے زمانے میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ میں تو صرف کتاب اللہ کو مانتا ہوں سنت رسول کو نہیں مانتا, میں اس کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں, تو کتاب تو کہتی ہے کہ مصلاح کے نماز کو قائم کرو, اس نماز کو قائم کرنے کے معنی کہاں سے لے گا اگر سنت کو چھوڑ دے گا, وہ کہاں لکھا ہوا ہے ان کو قرآن حکیم کے اندر کہ تم نے اس طرح اس طرح اس طرح نماز پڑھنی ہے, کہاں تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, کہاں رکوع اور سجود کے اندر کیوں کون سی تسبیحات کرنی ہے, وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, تشہد میں تم نے کیا پڑھنا ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اگر کوئی چھوڑ دے گا تو گمراہ ہو جائے گا. بہن ہی وہ زمانے کے لوگ جب گمراہ ہوئے آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے جس طرح ہم فرقے ہو گئے, وہ فرقہ فرقہ ہونے کا تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک نبی بھیجوں گا, وہ آخری نبی ہوگا, اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, اس کا نام فارفلیت ہوگا, اس کا نام محمد ہوگا. اب یہود یہ سب کچھ جانتے تھے, نصارا بھی یہ جانتے تھے, بلکہ جو ماضی قریب کی تاریخ تھی ان کی اس کے اندر ان کے جھگڑے اس بات پہ ہوتے تھے, دیکھنا وہ محمد آئیں گے تو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ہم سچے ہیں, یہودی کہتے تھے, اور نصارا کہتے تھے وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ وہ سچے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو یہود نے بھی انکار کر دیا اور نصارا نے بھی انکار کر دیا. یہود نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نبی نے آنا تو تھا, نام بھی یہی ہے, نشانیاں بھی یہ ہیں, بہرہ رات کے آپ نے وہ بچپن میں بھی پڑھی ہوگی کہانی ساری کہ رسول اللہ کو انہوں نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 11 سال کی عمر میں سفر کے دوران پہچان لیا تھا, یہی وہ فارفلیت ہے. ان کی کتابوں میں بڑا واضح تھا پہ وہ جو لے کر آئے وہ تو اس کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس موجود تھی، بڑی کھلی نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم سوچ رہے تھے یہودیوں میں سے آئیں گا، اور انہوں نے کہا نصارہ نے ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہم میں سے آئے گا، تو دونوں نے کہا کہ آنا تو بنی اسرائیل میں سے چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کہاں سے آ گیا، یہ عربوں میں سے کہاں سے آ گیا، اب ہم نہیں مانیں گے۔ جانتے بولتے ہوئے کہ وہ مذہبی پروہتی کا جو ہمارا ٹائٹل ہے کوئی ہم سے چھین نہ جائے، وہ جو اجارہ داری ہماری قائم ہو گئی ہے وہ کہیں ہم سے چھین نہ جائے، بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا اس کا ایک ہی حال ہے کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر۔ انہیں ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے آمینو بما انزلت مصدقاً، تو اس بات کے اوپر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس۔ یہ اس کو جھٹلا نہیں رہی، یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے، تم اس کو مان لو۔ ولا تکونو، وہ لا تکونو کون کا مدد ہونا ہوتا ہے، یکونو وہ ہوتا ہے یہ ہوگا، اور تکونو اور وہ کس بات کی علامت ہے، یہ بھی ہماری زبان کے کرم، ولا تکونو اور تم سب نہ ہو جاؤ اول کافر، اول پہلے کافر، کافر نہ ہو جاؤ پہلے کافر بھی اس کے متعلق، اس کے متعلق پہلے انکار کرنے والے تم نہ ہو جاؤ، تم میں تو ہم نے پہلے کتاب بھیجی تھی، تورات بھیجی تھی، زبور بھیجی تھی، انجیل بھیجی تھی، اس کے اندر نشانیاں بھی بتا دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ وہ آئے گا اور وہ حق بات کہے گا، اب اس کا کافر نہ بنو، اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا۔ ولا تشترو وا لا اشترا، یشتری اشترا، اس نے خریداری کی، آپ لکھتے ہیں نا اخبار میں اشتہار آتا ہے مشتری ہوشیار باش، کیا مطلب خرید و فروخت کرنے والے ہوشیار رہے، یہ معاملہ یوں ہے، وہ واضح کر دیتا ہے، اشترا کا مطلب خرید و فروخت کرنا۔ ولا تش تشترو، وہ والے کس بات کی علامت آخر پہ نہیں جی، جب آپ کی رامتیں کون کون سی پڑھی تھی ہم نے، واؤ والی واؤ نا جانو، لا تشترو تم سب نہ بیچو، یہ کلمہ کہیں بیچنے کے بارے میں کہیں خریدنے کے بارے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اشترا، اس نے خریداری کی، اصل میں یہ خریداری کے اندر بیچنا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر خریدنا بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ولا تشترو بھی آیاتی، یہاں با کا مطلب ہے کے بدلے، ہم نے با کے کتنے معنی پڑھے تھے جی، با کے معنی بسم اللہ کے اندر پڑھے تھے کے ساتھ، بالقول کے اندر ہم نے پڑھے تھے نی، بالقولی گفتگو میں، آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، یہاں با کے معنی ہم نے پڑھے تھے، پر آج بھی پڑھا آمنو بما، ایمان لو اس پر، کہیں اس کے معنی پر ہوتے ہیں اور کہیں با کے معنی کے متعلق ہوتے ہیں، اول کافر بے، اور کئی پر اس کے معنی ہم نے سبب بھی پڑھا تھا یاد ہوگا، بھی جہالت، جہالت کے سبب، اول کافر بھی، ولا تشترو بھی آیات، ہماری آیات کے متعلق یا ہماری آیات کے، ولا تشترو اور نہ خریدو بھی آیات، میری آیات سے، سمنن، سمن سمن سے نیم نون سے نکلے گا کلمہ، ہماری زبان میں ویسے نہیں استعمال ہوتا، نکال کے دیکھے جی، سمن قیمت، ہم نام بھی رکھتے ہیں سمینا قیمتی، سا نیم نون، نہ بیچو میری آیات کو سمنن قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں، تھوڑی قیمت کے عوض میں، تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیات کو نہ بیچو، ویا یا ویا واؤ کے معنی بھی, اور ایا تو آیا نا خاص کرنے کے لیے آیا تھا, جس کو ایا کا خاص تجھ سے, ایا نا خاص ہم سے, اور ایا یا خاص مجھ سے, فتقون صرف مجھ سے ڈرو, پھر میرے علاوہ تقویٰ ہے اس میں, اتقا پس اتقا ڈر, اتقون معلوم کس بات کی علامت ہے, تم سب پھر کس سے ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو, پھر میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. یہ میں نے بتایا تھا کہ جب یہ آتا ہے تو اس کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے, جو ضمیر ساتھ آ جائے اس کے علاوہ باقی سب سے انکار بھی ہوتا ہے, یا خاص مجھ سے پھر میرے علاوہ کسی سے نہیں, ایا ہوں خاص اس سے پھر اس کے علاوہ کسی سے نہیں, ایا کا خاص تجھ سے پھر تیرے علاوہ کسی سے نہیں, یا فتقون پھر مجھ سے ڈرو میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. انہیں یہ ڈر ہو گیا تھا کہ ہماری چگراہٹیں, ہماری حکومتیں, سلطنتیں, ہماری اجارہ داریاں, وہ سیاسی اجارہ داریاں ہوں یا وہ مذہبی اجارہ داریاں ہوں, ان کو چیلنج ہو جائے گا, کہیں وہ ساری کی ساری سرداریاں پھر محمد کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے, محمد کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے. کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اللہ کی ہدایت کے مطابق کام کرو گے, فتنکم علی العالمین, ہم تمہیں تمام جہانوں کی فضیلتیں دے دیں گے. اب کتاب نازل ہو گئی ہے عربوں میں محمد پر, تو اس کا مطلب ہے اب ساری فضیلتیں عربوں کو مل جائیں گی. وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ہمارا اقتدار ہم سے نہ چھن جائے. یہ جو معاشرہ ہے جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب خود مکہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی جو یہود اور نصارہ ہیں, ان کے بارے میں یہ تھا کہ سب سے پڑھے لکھے لوگ یہ ہیں, ان کی تعلیمی حوالوں سے بڑی اجارہ داری تھی. جہاں کوئی اہم معاملہ ہوتا تو لوگ انہی سے جا کر پوچھتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اور آج بھی جہاں پہ جس کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, ہماری اس کے لیے مروبیت ہو جاتی ہے, ہم اس کے سامنے جھکنے لگتے ہیں. جس کے پاس علم کی ادارہ داری ہو تو اس کے سامنے تو ہم کہتے ہیں کہ سارے عقل کی گتھیاں اب یہی سلجھائے گا, یہی بتائے گا, تو اپنے معاملات بھی لے کر لوگ انہی کے پاس جاتے تھے. مروبیتوں کا یہ زمانہ اہل عرب کے لیے یہ تھا کہ وہ یہود اور نصارہ سے ہر معاملے میں جا کے رہنمائی حاصل کرتے کہ بتائیے اس بارے میں آپ کی کیا رائے. جو آدمی ان کے سامنے یوں غلامی کا رویہ اختیار کیے ہو اور اس کے پاس خود حق والی کتاب آ جائے, تو اب تو وہ ان کے پاس نہیں جائے گا. انہیں ڈر ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عرب جو ہمارے مسیح اور فرما بردار بنے ہوئے ہیں یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے. میری جو مذہبی پروتی چلتی ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. تو انہوں نے اللہ کی آیات کا کھل کر انکار تو نہ کیا, لیکن محمد رسول اللہ کی تائید بھی نہ, اور جہاں جہاں پر ان کو محسوس ہوا کہ کہیں ہمارا اقتدار چھن نہ جائے وہاں کھل کر بھی انکار کرنا شروع کر دیا. اس صورتحال کے اندر اللہ نے ان کو کہا کہ تمہیں ڈر کس بات کا ہے, کیا اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارا اقتدار نہ چھن جائے, ہمارا مذہبی مقام, ہمارے عزت اور ہمارا وقار نہ چھن جائے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مذہبی وقار, مذہبی طور پر عزت, سیاسی طور پر سلطہ اور اقتدار کس طرح ملتا ہے. اس کے لیے کہا وَإِيَّا يَا فَتَّقُونَ, تو تم مجھ سے ڈرو کسی سے نہ ڈرو. یہ ڈر فضول ہے کہ عربوں کے اندر اقتدار آ جائے گا. تمہیں تو پہلے بھی میں نے اقتدار کیا, جب تم نے میری باتوں کو مان لیا تھا, کیا تمہیں یاد نہیں ہے بنی اسرائیل, کیا حضرت لوط کے زمانے کے 20 سال اور تقریباً 39 سے زائد سال جو ہے وہ 40 سال کے قریب حضرت سلمان کے, اور 40 سال حضرت داؤد کے, کیا تقریباً 100 سال کا عرصہ ہم نے تمہاری خلافت راستہ نہیں رکھی؟ فضلنا کو مل العالمین کے مستاق, کیا سارے جہانوں پہ تمہیں فضیلت نہیں دیا رکھی؟ اس ادارہ داری سے ڈرتے ہو؟ ہم تو تمہاری ادارہ داری قائم کروا دیں گے, تمہیں پوری دنیا کا اقتدار دے دیں گے, ہم تمہیں ورلڈ آرڈر تمہارے ہاتھوں میں دے دیں گے, پہلے بھی دیا تھا, تمہارے پاس تو پہلے کتاب آ چکی ہے، اس کی نشانیاں آ چکی ہے، اب بھی مان لو اس کو، تمہیں دنیا کا اقتدار پھر مل جائے گا. یہ ساری دنیا جس طرح پہلے سمٹ کر تمہارے سامنے آ گئی تھی اور خادم ہو گئی تھی، اسی طرح اب بھی خادم ہو جائے گی. کیونکہ جب انسان اللہ کی بات کو مانتا ہے اس کا خلیفہ بنتا ہے، اور خلیفہ کے سامنے تو پوری کائنات ہیچ ہو جاتی. ان فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا تھا. یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ درخت، یہ سب کچھ، یہ جانور اور باقی سارے انسان جو نہیں مانتے وہ تمہارے دسترس میں دے دیے جاتے. کیا پہلے حضرت سلمان کے زمانے میں دے نہیں دیا گئے؟ حضرت داؤد کے زمانے میں دے نہیں دیا گئے؟ حضرت تاروق کے زمانے میں طاقت کی ساری کنیاں تمہیں پکڑا نہیں دی تھی؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرق یہ ہے صرف مجھ سے ڈرتے تھے، اب تم نے اربوں سے ڈرنا شروع کر دیا. اگر آپ سچ کہیے، اس وقت جس میں میں آج آیات پڑھ رہا ہوں، میرے اور آپ کے ذہن میں یہ غلبہ نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے. وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ تحقیق سے کہتے ہیں. جب تم نے یہ مانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، جب تم نے مانا تھا کہ اللہ ہی سچ کہتے ہیں، اللہ ہی حق کہتے ہیں، اس زمانے میں کا روس امریکہ، اس زمانے کا یورپ، اس زمانے کا یونان، اس زمانے کا روم، اس زمانے کا ایران، اس زمانے کا یمن، یہ جو بڑی قوتیں تھیں، کیا تمہارے سامنے ڈھیر نہیں ہو گئی؟ جب تم نے اللہ کی بات کو حق مانا تھا اور اس کی بنیاد پر تم یقین کے ساتھ باہر نکل آئے تھے، تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 40 لاکھ مربع میل کے اندر تمہاری حکمرانی تھی؟ کیا فضل تم علی العالمین کی یہ بات ہم نے پوری نہیں کر دی تھی؟ تمہیں ذہنی قوت بھی، تمہیں مالی قوت بھی، تمہیں ارتقائی قوت بھی، تمہیں ہر طرح کی قوت سے اور اندر کی خوشیوں سے کیا ہم نے نواز نہیں دیا تھا جب تم 3.5 بڑے اعظموں کے اندر حکمرانی کر رہے تھے؟ پاکستان کے لوگوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ اتنا بڑا اقتدار کے بعد اب تم نے ڈرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر جن سے ہم متاثر ہیں کہ علمی طور پر تحقیق کے میدان میں وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں، جو بات وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو اللہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، شک نہیں، تم نے تو انکار شروع کر دیا ہے. یورپ نے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس نے کہا، امریکہ نے کہا، یورپ نے کہا کہ لوگوں سود کا کاروبار کرو گے تو تمہارے ہاں اتنی خوشحالی آئے گی جس طرح ہمارے ہاں آ گئی. تم نے کہا گوری چمڑی والا بڑی تحقیق کے ساتھ بات کہتا ہے، جس طرح عرب کے لوگ متاثر تھے یہود اور نصارا سے، آج بھی ہم ان سے متاثر ہوئے اور کہا کہ یہ بات سچ کہتے ہیں. حالانکہ اسی کتاب کے اندر، اسی سورہ بقرہ میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم نے سود کا مٹھ مار دیا ہے، سود کے اندر تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھا، ہم نے تجارت کے اندر فائدہ رکھا. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑا ہے اور کس کی بات کو مانا ہے؟ کس سے محروم ہو گئے؟ اس کو اللہ نے کہا ولا تکون اول کافرین بھی، جس طرح ان کو کہا اسی طرح ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر تو محمد رسول اللہ آئے تھے، پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے. آج جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرف سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمارے انتی کون رہا. آج اگر انہوں نے کہا ہے، آج کتاب اللہ کے اندر نازل ہو گیا ہے کہ سود حرام ہے، تو تم نے سود کو اپنے لیے حرام کیسے کر، حلال کیسے کر؟ یہ تو اس کے ساتھ کفر کر. اللہ نے کہا مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. تم امریکہ سے کیسے ڈرنے لگ گئے؟ وہ کہے میں توڑا پورا بنا دوں گا، تم اس سے ڈر گئے. اس نے صرف 8 سیکنڈ کے جھٹکوں کے اندر، یہ جھٹکے اصل میں 8 سیکنڈ کے تھے، 8 تاریخ کو آنے والے، باقی تو اس کے ریئیکشنری. 8 سیکنڈ کے اندر لاکھ افراد کو رکما اجل بنایا. توڑا بڑا بنانے والے اتنے بندے نہیں مار سکے، اللہ کے ایک جھٹکے نے جتنے مار دیے. ابھی بھی کس سے ڈرتے ہو؟ ذرا اندر سے پوچھ کر بتاؤ. کہتے ہو عقل مندی یہ ہے کہ امریکہ کو ناراض نہ کرو، یورپ کو ناراض نہ کرو، تنہا رہ جاؤ گے اور وہ تمہیں توڑا بڑا بنا دے گا. یہ تم مراد لینا چاہتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے، اور تم اندر سے مانتے ہو کہ تمہاری زندگی اور تمہاری موت کس کے ہاتھ میں ہے. اور عمل کی دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری زندگی اور موت اس وقت امریکہ کے پاس ہے. تم کہتے ہو ہمارا رازق ہمارا اللہ ہے, کتاب اللہ سے پوچھتے ہو تو, لیکن پھر جب عمل کی دنیا میں دیکھتے ہو, وہ آمین و جو کہ میں نے تعریف کی تھی, جب عمل کی دنیا میں دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ نہیں, اگر امریکہ نے سینکشنز لگا دی تو ہم بھوکے مر جائیں, پھر رازق تمہارا کون ہے؟ وہ جو اخلاقی قوتیں, وہ جو اخلاقی اقدار رسول اللہ نے دی تھی, ہم اس کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے اور یورپ اور امریکہ کی بات تو مانیں گے تو ہمیں لوگ فارورڈ کہیں گے, ہمیں لوگ ایڈوانس کہیں گے, لوگ ہمیں ترقی یافتہ کہیں گے. ترقی یافتہ کی مراحت لینے کے لیے تم ہماری آیات کو بیچ ڈالتے, نہ بیچو. جو اللہ کی آیت کو بیچتا ہے وہ مومن رہ گیا. یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ سمن قلیلا, میرے احکام کو تھوڑے پیسوں کی عوض میں نہ بیچنا, تھوڑے پیسوں کی عوض. یہ تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ اگر ساری کی ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر کے دے دی جائے اور جنت کی ایک نعمت چھین لی جائے تو کون سی زیادہ بھاری ہے جی؟ تو یہ ساری کائنات اس جنت کی ایک نعمت کے مقابلے سے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ سامان قلیلا. اور اگر کوئی مشرف یہ بات کہے کہ جناب ایک دو بندے ہی پکڑوائے ہیں نا ہم نے مجاہد, ایک دو بندے پکڑوا دیے ہیں مجاہد, $3.5 million ملیں گے. اگر وہ بلین ڈالر مجاہد کے خون کے قطرے کے برابر ہو سکتے ہیں جس کو ناحق قتل کر دیا گیا ہو, سنیں میرے اللہ کا حکم, جس کو ناحق قتل کر دیا جائے, میرے اللہ کہتے ہیں اس کے ناحق قتل کے اندر ساری کائنات کے لوگ بھی شامل ہو جائیں, پوری کائنات کے لوگ. مجھے اپنے جلال کی قسم میں ساری کائنات کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا اور ایک آدمی کے قتل کا بدلہ لے کر چھوڑوں گا. اور انہوں نے میرا شاہ سے لے کر باجوڑ تک کتنے لوگ شہید کروا دیے, اس لیے کہ لوگ انہیں ملینز دے دیں, اس لیے کہ اقتدار کو طول دے دیں. میرے یہ صرف میں مشرف کی بات نہیں کرتا, میں اقتدار کی بات نہیں کرتا, میرے اور آپ کے دن کے اندر بھی یہی بات ہے. ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں کہ اقتدار اللہ دیتا ہے, اقتدار اللہ چھینتا ہے, لیکن خدا رکھتے کہ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے, ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے اور ہماری زبانوں میں بھی یہ بات ہے کہ امریکہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور امریکہ جسے چاہتا ہے چھین لیتا. ہم نے اندر کے ایمان کو دنیا کے مادے کی بنیاد پر تولا اور اس کے ہاتھ بیچ ڈالا. اور جس طرح مذہبی پڑوسی کے ذریعے انہیں کہا کہ ہم مضبوط ہو جائیں, وہ کہتے تھے ہم مضبوط ہو جائیں, یہود چاہتا تھا ہم مضبوط ہو جائیں, امریکہ چاہتا تھا ہم مضبوط ہو جائیں, اور انہیں پتا تھا کہ محمد ایک ہے, امت کا ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا. اور بیان ہی کیا ہمارے علماء کو اس بات کا پتا نہیں ہے, کتاب اللہ کے اندر نہیں انہوں نے پڑھا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور دیکھنا فرقہ فرقہ نہ ہونا. کیا ہماری مساجد کے اندر جو نمبر پر بیٹھے ہوئے علماء ہیں جو آپ کو دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ بناتے ہیں, کیا انہوں نے اس آیت کو نہیں پڑھا ہوا؟ ان کو صرف یہ مراد ملنے والی کہ جناب اس سے میرا مذہبی اقتدار کمزور ہو جائے گا, اپنے مذہبی اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے اگر مجھے دیوبندی اس کو بریلوی اس کو اہل حدیث اس کو شیعہ بنا دیا ہے, امت محمد کو پھاڑ دیا ہے, تو اللہ کی آیت کو انہوں نے بیچا ہے اپنے مذہبی تھوڑی دیر کے اقتدار کے لیے. ڈر گئے ہیں کہ ہماری عزت نہ رہے گی؟ تو خدا لگتی کہو جو اللہ کی بات کہتا ہے, اللہ نے کیا کائنات کے شروع ہونے سے لے کر اب تک ہم کو عزت والا نہیں رکھا؟ العزت للہ ورسول وللمومنین, عزت اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے. آج کا سچا مومن ہے کائنات کے اندر اس کی عزت موجود. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا. پھر ایک اور مغالطہ لوگ ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں ممکن ہے اللہ کے ہاں جا کے عزت ہو، دنیا میں تو لوگ ذلیل ہی کرتے ہیں. جو فقیر تھے وہ حضرت علی اجمیری کی کیا عزت ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ؟ بابا فرید شکرگنج کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہاں کا اقتدار تھا ان کے پاس؟ اور وہ کون سے مذہب کے پیروکار تھے اور کس مذہب کو ماننے والے تھے؟ کہاں انہوں نے سارے لوگوں کو دیوبندی بن جانا، بریلوی بن جانا، اہل حدیث بن جانا، شیعہ بن جانا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک تو ان کی نسل بتا دو، انہوں نے کہا ہو کہ تم دیوبندی بن جانا. انہوں نے کیا اپنے اقتدار کی طرف بلایا تھا لوگوں کو؟ کیا ان کو عزت اور وقار ملا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب اگر دنیا میں اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ سے ڈریں گے تو مال و دولت تو پھر دنیا والوں کو ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا. میں ماضی قریب کی تو بات سناتا ہوں. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ میرے کانوں میں ابھی بھی وہ گونج موجود ہے کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں لوگ مذہبی فرقوں کی بنیاد پر یہ نعرے لگایا کرتے تھے، ایک مودودی ہزار یہ ہوتی. مولانا مودودی کو لوگ گالیاں دیا کرتے تھے، اس کے کارٹون اس طرح چھاپتے کہ رقص کرتے ہوئی ایک فلم کا نغمہ کی اس کا جسم اور اوپر مولانا مودودی کی شکل لگا دیتے. آج دنیا کی کوئی یونیورسٹی بتائیں جہاں پر اس کی تعلیمات نہ پڑھائی جاتی، جہاں اس کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی، جہاں اس کے اگر حماس وہاں جیتتی ہے تو خالد مشرف کی زبان سے پہلا کلمہ یہ نکلتا ہے کہ آج مودودی کا قرض جیتے ہیں، ہم نہیں جیتے. اللہ عزت دیتا یا نہیں دیتا؟ انہوں نے کسی مذہبی گروہ کی طرف نہیں بلایا. خالد مشرف کسی پاکستان کے علاقے میں رہنے والا نہیں تھا. میرے استاد ہیں وہ افریقہ میں مختلف جگہوں پر، پاکستان میں بھی وہ سفیر رہ چکے ہیں شام کی طرف سے. سعودی عرب میں میں انہیں سے پتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں دور ایک افریقہ کے جنگل میں پہنچا تو وہاں پہ بھی درسی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا. جہاں پہ ابھی تہذیب سے لوگ ناشنا ہیں تو میں نے دیکھا کہ درخت کو کاٹا ہوا ہے، وہاں بڑے بڑے درخت ہیں، تو درخت کو کاٹ کے اس کو سیدھا کیا ہوا ہے، اس کے اوپر سیاہی مل کے اور کرم اس کے ساتھ یہ چاک کے ساتھ اس پر پڑھایا جا رہا ہے، اس کو تختہ سیاہ بنایا ہوا تھا. اور تختہ سیاہ پر جو پڑھایا جا رہا تھا جب میں نے قریب جا کے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہو، تو کہا ٹو ورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، جو مولانا مودودی کی کتاب دین یاد ہے وہ وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے. کوئی دور کا بھی مجھے نہیں بتا دیے جہاں پر آج اس کی عزت موجود نہ ہو. اور پیسے کے اعتبار سے میں جب ان کو پڑھ رہا تھا، میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی کیونکہ مولانا مودودی کی ذات پر ہی ہے، ان کے فقہی کام کے حوالے سے ہے، تو ان کو پڑھتے ہوئے میں نے ان کی پرانی داڑیاں دیکھی. یہ ازمائش کے کچھ لمحے آتے ہیں. ایک زمانہ سید مودودی پر ایسا بھی تھا کہ وہاں پہ روز کھانے کے لیے گھر میں پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ایک آنے کے چنے، ڈیڑھ آنے کے چنے، دو آنے کے چنے لکھے ہوئے ہیں. بازار سے چنے لیتے تھے بھنے ہوئے اور گھر سے پانی لیتے اور اس پہ گزارا. اور ترجمان قرآن اس زمانے میں لکھ کر کھاتے. پھر کہیں کہیں پر تین آنے کے چنے لکھے اور سال لکھے دو مہمان، مہمانوں کو بھی یہی کچھ کھایا جاتا تھا. پھر ایک زمانہ آیا، یہ 79 کی بات کر رہا ہوں میں، آج کی بات نہیں کر رہا. آج کا پیسہ اور 79 کا پیسہ، اس کا جو جتنا ریشو بنتا ذرا اندازہ لگا لیجئے. ایک روپیہ جو 79 کا تھا آج 2006 کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے؟ 100 روپے سے زائد ہو چکا ہے. مولانا مودودی کی 128 کتابوں میں سے ان کے پاس ایک دینیات اور ایک کتاب تفہیم القرآن جس کی 6 جلدیں ہیں، اس میں سے 2 جلدیں انہوں نے اپنے گھر کے لیے رکھی تھی، ایک باقی سب اللہ کی راہ میں لگا رکھا تھا، لیکن 2 جلدیں تفہیم القرآن کی اور ایک کتاب دینیات. اس کی بنیاد پہ جو انہیں ریالٹی آتی تھی، 79 کی بات کرو، 40,000 روپے ماہانہ تھی. سودے ضرب دے لیجیے کتنے پیسے ملتے تھے انہیں. وہ جس کے گھر میں چنے چلتے تھے اس کے گھر میں اللہ نے مال بھیجا یا نہیں بھیجا؟ نے بھیجا. اور جہاں جہاں اتحاد کی بات ہو وہ چونکہ فرقوں سے بھاگا تھا تھے. خمینی کے انقلاب کی بات آئی تو اس نے سب سے پہلے نمائندے مولانا مودودی کے پاس بھیجے تھے, یہاں شیعہ علماء کے پاس نہیں بھیجے. خالد مشعل نے اگر جیتا ہے تو اس نے یہی کہا کہ آج مودودی کے افکار جیتے, حسن البنا کے افکار جیتے. نجم الدین اربکان ترکی کے اندر اگر جیتا ہے تو وہ کہتے ہیں حسن البنا اور سید مودودی جیت کے. یہ سارا اقتدار جو دنیا کے مختلف علاقوں میں ملتا جا رہا ہے کیا اسی فکر کو نہیں مل رہا؟ اور تم کہتے ہو کہ جناب لوگ بھوکے مر جائیں گے, اللہ اقتدار نے دیکھا. یہ ڈر کیسا تمہارے دماغ کے؟ نکالو اس ڈر کو. یہ یا خود کا قوم مجھ سے ڈرو, میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. اور اگلا بھی بات جو کہہ دی گئی ہے ذرا غور سے سنیے, بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ بات. جب ایمان کی یہ کیفیت ہو جائے اور نفسیاتی طور پر باہر کی مروبیتیں موجود ہوں تو انسان جو ختم سے اپنے معاملات کر لیتا ہے, اچھا بات تو ٹھیک ہے بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے لیکن بندہ آکڑ نہ لگے تو کیا فرق پڑتا ہے کھڑے ہو کر کھا لے. یہ ختم جو کر دینا ہے ٹھیک ہے, عورت کو پردے میں ہی رہنا چاہیے, عورت کا مقام اس کا گھر ہی ہے, وہ تعلیم کے لیے باہر آئے, وہ مومنوں کی خدمت کے لیے جو عورتوں کا معاملہ ہے ان کو پڑھانے کے لیے باہر آئے, وہ عورتوں کے معاملات کے اندر جب وہ میڈیسن کے اندر اور میڈیکل کے اندر ضرورت پڑ دے وہاں پہ جا کے ان کی خدمات سر انجام دے. یہ ان کا تو جو دائرہ کار بنایا تھا یہ تو ایمان نے بنایا تھا. اس نے کہا کہ نہیں ہم تجھے مرد کے شانہ بشانہ چلائیں گے, تمہارا نام بلند ہوگا, میرا دن ریس کے اندر عورت کو لے کر آؤ گے, تمہارا صاف امیج پیدا ہوگا. اور اللہ منع کر دیں تو آپ کہیں کہ جناب کوئی بات نہیں, ہم دل سے تو مانتے ہیں اللہ کی بات ٹھیک ہے, لیکن دنیا کو رکھنے کے لیے جو آپ اکثر جملہ اپنے ہم بھی استعمال کرتے ہیں, یہ رسم جو میں گھر میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ میں مانتا ہوں کہ غلط ہے لیکن دنیا بھی تو رکھنی ہے. یہ دنیا رکھنا اس کے لیے کوئی عمل کرنا, یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا. اور یہ آج کے دن جو خاص طور پہ معاملہ ہو رہا ہے, یہ میرا دن ریس جو ہے عورتوں کا مردوں کے سامنے دوڑنا, جب وہ عورت سڑک پر دوڑے گی تو مرد اسے دیکھیں گے. میں آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک اس وقت سنا دیتا ہوں اور اللہ کا حکم سنا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اپنے بچوں کو آج کے دن سکول بھیجنا جائز ہے. حج کے موقع پہ آپ نے جو حج پر گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ صحیح مرہ اور صفا کے درمیان جو کی جاتی ہے وہاں درمیان میں دو پلر لگے ہوئے ہیں سفید رنگ کی, اس کے اندر لائٹس جلتی ہیں. ان لائٹس کے درمیانی جو فاصلہ ہے یہ مردوں کو حکم ہے یہاں سے بھاگ کر دوڑیں, بھاگ کر یہاں سے نکلیں, آہستہ نہیں نکلنا. یہ سنت ہے اما حاجرہ کی. اما حاجرہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ جب ان کا بیٹا تڑپ رہا تھا پیاس سے اور بھوک سے کہ کہیں سے اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی, آنی چاہیے تھی, جب پیدا کیا تو مدد بھی آئے گی, اس یقین کے ساتھ جب وہ بھاگی تھی وہ پہاڑی سے اترتی اور وہ اس وادی کے اندر بھاگتی تو پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی, ادھر سے بھاگتی تو ادھر پر. یہ سنت ایک عورت کی ہے, اس عورت کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ مردوں تم نے بھاگنا, وہاں پہ تو عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کو منع کر دیا تم نہ بھاگنا کیونکہ یہاں مرد بھی ساتھ ہوتے, مردوں کے سامنے عورت کو بھاگنے کی اجازت وہاں نہیں ملی. اور تمہاری سڑکوں پہ کیسے مل گئی؟ اگر اس خدا نے تو عورت کو منع کر دیا کہ اے عبادت سے تمہارا نہ بھاگنا, اور تم نے اپنے خدا امریکہ کو راضی کرنے کے لیے یورپ کو راضی کرنے کے لیے کیا حرکت کا ڈالی؟ کبھی ایمان سے بھی پوچھنا. مجھے یقین ہے کہ جناب ہمارے وزیر اعلیٰ کے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کو اجازت دے دے تو ان کی بیٹیاں بھی باہر آ کے اس طرح پھا دیں, وہ ہماری بیٹیاں ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب لوگوں کی بیٹیوں کو بھگوانے سے پہلے اپنی بیٹی کو لے آؤ پہلے, وہ کیوں گھر میں بیٹھی ہے؟ کیا شرم حیا اس کے لیے ہے؟ قوم کی بیٹی کی عزت نہیں ہے؟ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ان کو مالی طور پہ تباہ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ مالی طور پہ تباہ شدہ امتیں دوبارہ کھڑی ہوگی. لوگوں نے دوسری قوموں کو تاراج فوجی حوالوں سے کیا کہ اب اس طرح جتنا ہمارے پر تتار آئے تھے لیکن امت پھر کھڑی ہوگی. نہ فوجی شکستیں انسان کو کچھ نقصان دیتی ہیں نہ مالی شکستیں کبھی نقصان دیتی ہیں. محمد رسول اللہ بھی شب طالب کے اندر 3.5 سال تک سینکشن کی وجہ سے بھوکے رہے لیکن جب قوم غیرت کی موت مر جائے تو تاریخ کے اندر ایک دفعہ بھی واقعہ نہیں ہوا ایک قوم کو غیرت کی بنیاد پر مار دیا گیا ہو اور وہ دوبارہ زندہ ہو. آپ کو ہر قوم کا بندہ ملے گا. بتائیے قوم لوگ کا کوئی بندہ کہیں نظر آیا؟ نہیں نظر آئے گا. پھر اس کے لیے دھرتی کا سینہ نہیں دھرتی کا پیٹ ہوتا. آپ کو غیرت کی موت مارنا چاہتے اور حکم ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل. لا تلبسوا لا نہیں تے تم کے لیے آتا ہے لابسا لباس اردو کا لفظ ہے. تم نہ لباس دو الحق کا حق کو بالباطل باطل پر باطل پر حق کا لباس نہ چڑھاؤ. حق کو باطل کے ساتھ خلط مت مت کرو. وہ درباری علماء تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا. وہ ایک صاحب ٹی وی پہ ہی فرما رہے تھے کہ جی عورتیں اور مرد اگر کٹھے باہر نہیں نکل سکتے تو آج میں کیوں نکلتے. اور خود کہتے ہیں کہ یہ کھیل کا میدان ہے اور وہ کھیل کا میدان ہے یا کہ عبادت کا میدان ہے اور عبادت کے اندر میں دوڑنے کی اجازت ملی. مجھے آج یہ بات اس لیے بتانی پڑی کیا میں سے کچھ لوگوں نے منکر ٹی وی پہ اس کو سنا. اللہ کے کوئی حکم ایسا نہیں ہے.
رپٹ
دوڑنے کا تو معاملہ اور ہے. بہت زور سے مارنے سے جسم کے بعض حصوں کی نمائش زیادہ ہوتی ہے جو غیر مرد کے لیے انتہائی تکلیف اور نقصان کا باعث بنتی ہے. اس کا ایمان کو عارض کرتی ہے. اس کے لیے روک دیا. آج تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. اور حق کو تم چھپاتے ہو. کتمانے حق اردو کا لفظ ہے جی. تم کے لیے وہاں جمع کے لا کے باقی لوگ تو کتمان ہی رہ گیا چھپانا. تم چھپاتے ہو الحق کا حق کو ہم تم تعلمون. اور صورت حال کا تمہیں بھی تو پتا ہے. اندر سے کون پاکستانی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سر قوت اللہ کی ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ سچی تہذیب صرف اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے؟ لیکن میرے گھر کی تہذیب سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سارے کے سارا ہم نے اس حق کے اوپر باطل کا غلبہ کیسے کر لیا اور کیسے برداشت کر لیا؟ یہ انگل منگل کیسے ہو گئے؟ یہ دنیا میں رکھنے کا جو زبان سے کلمہ کیسے آ گیا؟ کیا دنیا نے محمد رسول اللہ اور ان کے غلاموں کے قدموں میں اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا؟ کیا پوری دنیا نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کے سامنے شکست نہیں کھائی؟ اور یہ بات تو پہلے دن سے عقبہ ثانی کے اندر ہجرت کرنے والوں کے وقت یہ فوراً بتا دی تھی کہ لوگوں ہم نے یہاں سے ہجرت کر کے ساتھ جا کے مدینے کی حکومت نہیں بنانا واپس آ کے سے مکہ کی حکومت نہیں بنانی بلکہ ہم نے تو جا کے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے. یہ وہاں پہ بتا دیا تھا. اور خندق کے اندر جب ساری دنیا اکٹھی ہو کر آ گئی تھی جس کو آج ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ اتحاد آ جائیں گے سارے امریکہ اتحادی لے کر آ جائے گا اور جس طرح عراق کو تورا بورا بنا دیا ہے جس طرح افغانستان کو تورا بورا بنا دیا ہے ان کی آزادیوں کو سر کر لیا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. ہمیں ڈراتے ہیں. خندق کے اندر پورا عرب کٹھا ہو کے آ جائے گا. قرآن کا اپنا تبصرہ ہے کہ تمہارے دل اچھل کر تمہارے حلقوم کے اندر پھنسے ہوئے تھے ڈر کی وجہ سے. یہ صورتحال تھی. لیکن تم نے میرے اوپر اعتماد کیا تو پھر ہم نے تمہیں لڑنے دیا؟ ہم نے لڑنے بھی نہیں دیا. صبح اٹھے تو تمہیں فتح مبین ہو چکی تھی. کیونکہ اللہ فرشتے کے فرشتے اس کی فوجیں ہیں. اس کی ہوائیں اس کی فوجیں ہیں، اس کے بادل اس کی فوجیں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے. اس دن اس نے اپنی ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں اتنے زور سے آئیں کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے اور وہاں کھڑے نہ ہو سکے وہ وہاں کے بعد. کس نے بتایا تھا انہیں؟ کیا تیرے اللہ کے فوجیں اور اس کا لشکر آج کمزور ہو گئے؟ تم کہتے اس کی بات کو کچھ تو ماننا، دنیا تو رکھ دی. لوگوں دنیا رکھو گے تو پھر اللہ نہیں ملے گا. ہاں اللہ کو مانو گے تو دنیا بھی ملے گی اور اللہ بھی. اس فلسفے کو دوبارہ میں جانتا ہوں، صرف دنیا کے لیے کرو گے تو نہ دنیا ملے گی نہ اللہ ملے گا، اور اپنے اللہ کو رکھو گے تو اللہ بھی ملے گا اور اس کی دنیا بھی ملے گی. اور اقبال نے کہا نا کی وفا تھی محمد سے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوگوں قلم تیرے، سب کچھ تیرا، تو خلیفہ، خلیفہ کے تحت سب کچھ ہوتا. 42 تک آج پڑھ لیجیے. یہ کام جو میں نے بتایا ہے مشکل. رحیم وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ کلمے کے شروع میں جو الف لگا ہوا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، تین حالتوں میں آتا جی، یا تو یہ امر کے لیے ہے، یا متکلم کے لیے ہے، یا یہ سوال کے لیے ہے. عقیم تو یہ امر کے لیے ہو گیا، اور وہ الف جو کلمے کے آخر پہ لگا ہے وہ کیوں لگا جی؟ وہ تو جمع کی علامت ہے، اور جمع کی علامتیں اور کون کون سی ہیں؟ والی بونون اور یانون. اقیم اردو کا کرنا ہے قائم کرنا، اقیم قائم کر، اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز. صلاۃ کے ویسے معنی تو دعا ہے، رحمت ہے، لیکن یہاں الف لام شروع میں لگا ہوا ہے تو گویا یہ لغوی طور سے نہیں کہا جا رہا. الصلاۃ خاص دعا خاص رحمت، گویا خاص کلمات کے ساتھ، خاص حرکات و سکنات کے ساتھ، اور خاص اوقات میں جو اللہ کی رحمت طلب کی جاتی ہے دعائیں کر کے، وہ تو محمد رسول اللہ نے سکھائی تھی. یہاں اس سے مراد وہ نماز ہے، اس کا قائم کر. وہ اقیم الصلاۃ جس طرح نماز اس وقت ہم پانچ کرو، وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. لو کے معنی یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ آتو، لو الف تو آخر پہ جو لگا ہے یہ تو کس بات کی علامت ہے جی؟ جمع کی. باقی لفظ آتا یا آتی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آتا آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم اردو ادب کے اندر عین سے عین اور تا سے لکھتے ہیں، یہ الف اور تے سے لکھا ہوا ہے. عطا کرنا آتو، اور عطا کرو الزکاۃ زکات. یہ زکاۃ کا کلمہ بھی اس سے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، یہ گویا خاص کر رہا ہے، یہ عام نہیں. زکاۃ کے معنی تو ہے پاک کرنا، زکاۃ کے معنی تو ہے نمو دینا، لیکن یہاں پہ جو الف لام لگا ہوا ہے اس سے مراد ہے کہ وہ نصاب جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارے پاس اموال کی اتنی تعداد موجود ہو، اور ایک سال تمہارے پاس
مکیت
سے زائد پڑی رہے، اس میں سے تم نے اس حساب سے اللہ کی راہ میں مال لگانا ہے، یہ تم پر فرض ہو گیا. یہ جو فرض قرار دے دیا گیا ہے مال لگانا، یہ الزکات. ورکعو رکعہ، جھک جانا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ رکوع کرنا، جھک جانے کے معنی. ماں کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جی، بما اہل و عیال تشریف لائیں، اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیں. راکعین وہ خاص رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو، وہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. پچھلی آیا کریمہ جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا، ذرا اس کو دیکھیے. وہاں پہ جو حکم دیا جا رہا تھا وہ یہ ہے، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ،
اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. یہ بنی اسرائیل کو جو کہا گیا تھا پچھلے درس کے اندر ہم نے اس کو پڑھا کہ آج یہ آیات ہمیں کیا کہہ رہی. اسی حوالے سے ان کو جو اگلا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اگر حق کو نہیں چھپانا اور یہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس طرح کرو کہ اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو. اور آپ کو یاد ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے بارے میں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نماز کو اگر پانچ وقت جا کے مسجد میں وقت اولا کے ساتھ بھی ادا کر دیا جائے تو یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہوگا. کیونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم ہمیں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو برائی سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے. اور ہم سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز باجماعت بھی ادا کرتے ہیں, وہ بلکہ نماز پڑھاتے ہیں, برائی سے تو وہ نہیں رکتے اور بے حیائی سے تو وہ بھی نہیں رکتے, کم تو وہ بھی تولتے ہیں, جھوٹ تو وہ بھی بولتے ہیں, نگاہیں تو ان کی بھی خیانت کرتی ہیں, وہ بجلی کے بل ٹھیک کرنے کے لیے چوری تو وہ بھی کر رہے ہیں. یہ سارے پروگرام ہم دیکھتے ہیں تو کیسے مان لیں کہ قرآن حکیم کی یہ بات ٹھیک نہیں. لوگوں کو جو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا اس میں کہیں کمی رہ گئی. نماز تو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ جو مومن کی معراج ہے, اور مومن کی معراج تو آپ کو پتا ہے کہ دو حلقوں میں دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک عروج ملتا ہے, محمد رسول اللہ کو عروج ملا تھا معراج پہ جاتے ہوئے, اور دوسرا اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. جب تک یہ نماز یوں نہ ہو جائے کہ تمہیں اللہ کے دربار میں نہ پہنچا دے اور تم ان سے باتیں نہ کرو, تمہاری نماز قائم نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نے عرض کیا تھا اگر یاد ہو کہ تکبیرہ تحریمہ جیسے ہم کہتے ہیں, یہ تو اللہ اکبر ہی کا کلمہ ہے جسے ہم تکبیرہ تحریمہ کہہ دیتے ہیں. ہم رکوع کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, سجود کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, دوبارہ قیام کرتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن اس کو تکبیرہ تحریمہ نہیں کہتے. یہ جب نماز کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں اس وقت کو ہم تکبیرہ تحریمہ کہتے ہیں. وہ تکبیرہ تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر دربار الہی میں پہنچ گئے تھے, دعائیں نہیں ہم ایک جست کے ساتھ اللہ اکبر کی جست لگاتے ہی اس دنیا سے ہمارا رشتہ ناتا کٹ جاتا ہے اور ہم ڈائریکٹ دربار الہی میں پہنچ جاتے ہیں. اور دنیا والے اب سلام بھی کریں تو ہم ان کا جواب نہیں دیں گے جو ہمارے اوپر فرض بھی تھا, اب خاموش رہیں گے اس لیے کہ اس دنیا سے ہمارا کام تعلق ختم ہو گیا, اب ہم حرمتوں والے علاقے میں داخل ہو چکے اور وہاں جا کے اللہ سے گفتگو کرنی ہے. جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنی معراج کے اوپر راز و نیاز کیے تھے, اس طرح نماز کے اندر کھڑے ہو کر دربار الہی میں جا کر حرمتوں والے علاقے میں داخل ہو کر اب اللہ سے گفتگو کرنی ہے, راز و نیاز کرنا ہے, عہد و پیمان کرنے. یہ جو راز و نیاز ہے, یہ جو عہد و پیمان ہے جو اللہ سے واضح کرنے اس نماز کے اندر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ پھر کسی کی نہیں کرتے, اور آپ سے مدد مانگتے ہیں پھر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے. دیکھنا اگلی نماز پڑھنے تک اس وعدے پر قائم رہنا. اگر تم نے اللہ اکبر کہا ہے تو اللہ ہی کو سب سے بڑا ماننا ہے, تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھنا کسی امریکہ کو اللہ اکبر نہ کہہ دینا, کسی اور کو, کسی چودھری کو, کسی وڈیرے کو, کسی خاقان کو اکبر نہ کہہ بیٹھنا, تمہاری نماز قائم نہیں رہے گی. اور خدا لگتی کہیے جس نے اپنے نماز کے اندر اللہ سے جو وعدے کیے ہیں اگلی نماز تک قائم رہ جائے تو وہ برائی اور بے حیائی کر سکتا ہے, وہ رک سکتا ہے. ان کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ برائی سے اور بے حیائی سے اگر روکتی ہے تو یہ نماز روکتی ہے, لیکن نماز وہ جو قائم کی جاتی ہے. تو یہ نماز جو ہم روز پڑھنے کے لیے پانچ دفعہ جاتے ہیں, لوگوں اس نماز کو قائم کرنا ہے, لیکن آپ اس کے معنی آتے ہوں گے تو اس کے اوپر کھڑے ہوں گے نا. یہ کلاس چونکہ مسلسل چل رہی ہے, میری آپ سے درخواست ہوگی کہ وہ جو بچے بھی آئے ہیں, جو بڑے بھی آئے ہیں, اور جو بوڑھے بھی آئے ہیں, وہ اگلے کلاس میں آئے تو انہیں نماز کا ترجمہ خوب اچھی طرح آتا ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بچوں کی طرح ہم سے سننے کی کوئی دھمکی دی جا رہی ہے, دھمکی نہیں دی جا رہی, میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ میں بیٹیوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی نماز کا ترجمہ سنوں گا. وہ نمازیں کیسی جو کہ اس کے اندر ہم اللہ سے گفتگو کریں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ سے کیا کہا, اور قرآن کلاس بھی ہم پڑھیں. اگلی دفعہ میں پھر عرض کروں گی آپ نے نماز کو پوری طرح, اور کوئی مجھے آ کے یہ نہ کہہ دی میں نے ساری نماز کا ترجمہ تو یاد کر لیا ہے بس دعائے قنوت رہ گئی ہے. اور بعض مجھے بڑے بڑے بزرگ بھی ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ مجھے نماز تو ساری آتی ہے اور دعائے قنوت کی جگہ میں تین دفعہ قرآن اللہ پڑھ لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کہیں کہ دعائے قنوت پڑھنا, اور کچھ کہو کہ نہیں مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا نہیں یاد تو اتنے دن تک یہ پڑھ لینا تین دفعہ قرآن اللہ, تو میں اتنے دن تک کہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے کہا تھا. نمبر ایک, نماز پوری آنی چاہیے, یہ قائم کرنے کا حکم مل رہا ہے. نماز کا ترجمہ پورا آنا چاہیے, نماز کا ترجمہ بیٹیوں اور بیٹوں کو نہ آتا ہوگا تو مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح اس کے اوپر قائم رہیں گے, اپنے وعدے اوپر کس طرح کریں گے, جو انہوں نے اللہ سے عہد باندھا تو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اگلی دفعہ یہ کوئی نہ ہو کہ میری سفید داڑھی ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو مجھے بڑی شرم آئے گی. شرم اس دن آئے گی جب ساری کائنات کھڑی ہوگی, حشر کا میدان ہوگا, اور اس دن اللہ پوچھیں جو تم نے مجھ سے باتیں کی تھی منہ ہلاتے رہے ہو یا تمہیں پتا بھی تھا کہ میں نے کیا کہا. یہاں تو زیادہ سے سو سوا سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 150 لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہاں جو شرمندگی ہونی ہے وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے افراد موجود ہوں گے, ان کے سامنے شرمندگی. میں آپ کو اس بڑی شرمندگی سے بچانا چاہتا ہوں. اس دن صرف محمد رسول اللہ, سارے انبیاء بھی ہوں گے اور محمد رسول اللہ بھی ہوں گے, اور جب اللہ پوچھے اور محمد رسول اللہ بھی موجود ہو تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ محمد کیا تو نے یہ امت تیار کی جس کو پتا بھی نہیں تھے اللہ سے باتیں کیا کر رہی تھی. لوگوں کہیں محمد رسول اللہ کی شرمندگی کا باعث نہ بن جائے. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج کی شرمندگی کی پرواہ نہ کرنا, اور باقاعدہ تیار ایک طالب علم کے طور پہ ہو کے آنا. اور آپ کو یاد ہوگا جب اس کلاس کا آغاز بھی کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم سب یہاں پر طالب علم, اور آپ نے اقرار کیا تھا ہم طالب علم ہیں, اور میرے رسول نے آپ کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ من المہد الی اللہ آپ طالب علم ہیں, ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک آپ نے طالب علم ہی رہنا. اور طالب علم اگر غرور اور متکبر نہیں ہو گیا وہ ہچکچائے گا نہیں کلاس میں اپنا یہ قرآن حکیم کا ترجمہ یا نماز کا ترجمہ مجھے سناتے ہوئے. یہ میں پھر آپ سے عرض کروں کہ اگلی دفعہ میں نے یہ سن لینا. واقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, وآتوا الزکات, اور زکات کو ادا کرو اور زکات کو عطا کرو. وہ سارے اموال جو تمہارے پاس, چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو, سونا اور چاندی کی صورت میں ہو, وہ تمہارے پاس مال تجارت کی صورت میں ہو, وہ زمینوں سے زرعی زمینوں سے آنے والا مال ہو, وہ کوئی بھی اس کی صورت ہو, اس میں سے جو تمہاری ضروریات سے زائد ایک سال پڑا رہے گا اس مال میں سے تم نے اللہ کی راہ میں نصاب بتا دیا ہے کہ 2.5% کے حوالے سے یعنی 40% تم نے اللہ کی راہ میں لگا دینا. تمہارے پاس اگر بارانی زمین ہے یا غیر بارانی زمین ہے, 20% یا 10% وہ تم نے اس حساب سے اللہ کی راہ میں لگا دینا. یہ مال وہ ہے جو قانونی طور پر تم سے لیا جائے گا, اس کا نام زکات ہوتا ہے, اور جو قانونی طور پر لینے کی بجائے اللہ کی راہ میں آپ اپنا مال پلس کر کے لگاتے ہیں ان کے لیے قرآن حکیم کی اصطلاح میں صدقات کا لفظ ہے. بنیادی طور پہ یہ سارے صدقات ہی ہیں, بنیادی طور پہ یہ زکات بھی صدقہ ہے, لیکن وہ خاص صدقہ جو خاص حالت میں خاص وقت کے بعد عطا کیا جاتا ہے اس کا نام الزکات. اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں نے مال زکات نکالا تو میرے مال میں کمی آ رہی, اور عقل عیار بھی یہ بات سمجھاتی ہے کہ تمہارے پاس 100 روپیہ پڑا ہوا تھا, تم نے 2.5 سال تک پڑا رہا تمہاری ضروریات سے زائد, اب اس پہ زکات واجب ہو گئی اور زکات دو گے تو 2.5 روپے تو نکل گئے نا, باقی تو 97 رہ گئے, کمی ہو گئی. لیکن زکات کے معنی ہوتے نمو, بڑھنا, یہ تو بڑھتی ہے. اب عقل مانتی نہیں, عقل کہتی ہے کہ نہیں 100 کے 97 رہ گئے. کتاب اللہ کہتی ہے یہ نمو کرتی ہے یا بڑھتی ہے, اس کے لیے کلمہ زکات کا لفظ اختیار کیا گیا. اور انسان چار جماعتیں پڑھنے کے بعد کہتا جی عقل کے خلاف بات نہیں مانی جا سکتی. عقل اس وقت کام آئے جب مشاہدے اور مطالعے تمہارے عاجز آ جائیں اور اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا کوئی موقع نہ رکھا ہو. کتاب اللہ کی صورت میں اور محمد رسول اللہ کی صورت میں کیا تمہارے لیے ہدایت پوری دے نہیں دی؟ اور ویسے بھی عقل سے جا کے پوچھئے کہ اللہ کی راہ میں مال لگانے سے کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لاہور کے لوگ تو گوشت بہت ہی کھاتے, روزانہ لاہور میں کتنے بکرے حلال ہوتے ہیں؟ لاکھوں میں ہیں. ایک بکری ایک سال میں ایک دفعہ بچے دیتی ہے اور صرف دو بچے دیتی ہے. اس کے مقابلے پر کتیا ایک سال میں دو دو دفعہ بچے دیتی ہے اور ایک جھولی میں اس کے پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس بچے بھی ہوتے ہیں. شام ایک سال میں ایک دفعہ بچے نکالے, اس میں ہزار انڈے ہوتے ہیں, ہزار سے زائد انڈے ہوتے ہیں جس میں سے کم از کم ہزار بچہ نکلتا. نہ کتے اللہ کی راہ میں حلال کیے جاتے ہیں, ذبح کیے جاتے ہیں, نہ سانپ کیے جاتے ہیں. جو صرف دو دیتے ہیں بچے بکری, وہ بکری ذبح کی جاتی ہے اللہ کی راہ میں, اور لاہور کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے. آپ نے بکریوں کے ریوڑ تو دیکھے ہوں گے, کبھی کتوں کے ریوڑ دیکھے, کبھی سانپوں کے ریوڑ دیکھے ہیں؟ ان کی تعداد بتاتی ہے, انہیں تو لاکھوں کروڑوں میں ہو جانا چاہیے تھا. ایک ہزار ہوتے ہیں ہر سال ایک سانپ کے ہاتھے, لیکن آپ کو بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے. اس کا نام ہے برکت. یہ ہے جو اللہ بڑھا دیتا ہے, یہ ہے جسے اللہ نمو دیتا ہے. جو چیز اللہ کی راہ میں لگتی ہے وہی بڑھتی ہے, جو اللہ کی راہ میں نہیں لگتی وہ نہیں بڑھتی. عقل وہاں چلے گی جہاں پر اللہ کا معاملہ آئے گا, تمہاری عقل وہاں پہ آج ادا. اور اپنے مشاہدوں کو ذرا وسیع کر کے دیکھیے, جہاں جہاں جو جو چیز اللہ کی راہ میں لگتی جائے گی وہ بڑھتی جائے گی. ورکاؤ ورکاؤ اور رکو کرو اور جھک جاؤ, معراتین جھک جانے والوں کے ساتھ. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لے آئے ہیں. تم کہتے ہو کہ بلال غریب آدمی, کیا اس طرح کا ہم ایمان لے آئے؟ یہ تو بیوقوف ہے. یہ سلمان فارسی اس پر ایمان لے آئے, یہ روم چاہنے والا صاحب ایمان لے آیا, کیا اس طرح ہم بھی ایمان لے آئے؟ یہ تو بیوقوف آدمی ہے, اتنی دولت والا آدمی اور آج کا لاش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. کیا ہم بیوقوف ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اور یہ خاص طور پہ جو جن کو تذکرہ کیا جا رہا ہے, یہود اور نصارہ, یہود کا معاملہ خاص طور پہ, یہ تو کہتے تھے ہم تو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یہ بات ہے بھی حقیقت کہ جب یہ لوگ اشوریوں کے ہاتھوں تنگ آ کر, اشوریوں کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے, مدینہ منورہ کے قریب آ کر انہوں نے پناہ لینی شروع کر دی تھی, تو وہاں کے یہ پڑھے لکھے لوگ ہی تھے, اور یہاں آ کے ان کی نسل در نسل یہ صورت حال ہوئی کہ لوگ ان سے محروم ہوتے تھے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ. اور جن لوگوں سے کے بارے میں انسان محروم ہو جائے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے, تو عموماً چیزوں کو پوچھنے کے لیے, حالات کو جاننے کے لیے, حقائق کو پہچاننے کے لیے اسی طرف رجوع کرتا. ایک تو لوگوں کا رجوع ان کی طرف تھا, ایک ان کے دماغ میں خود یہ بات موجود تھی کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ ایک عالم ہو کے ہم ایک امی کے ہاتھ پر بات کر لیں. ان کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی, انہیں اس بات کی بڑی تکلیف تھی. ہم برگزیدہ لوگ تھے, فضلنکم علی العالمین کا ٹائٹل ہمیں ملا تھا, ہم فضلنا, ہم سارے جہانوں پر فضیلت والے لوگ, ان امیوں کے سامنے, ان بدلوں کے سامنے جن کے پاس علم بھی نہیں ہے, ان کے سامنے جھک جائیں, ان کا کہنا مان لیں. ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب لے کر آئے تھے, وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا, آمین بما انزلت مصدقاً, وہ جو میں نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والی ہے, بما ما حکم جو تمہارے پاس موجود ہے, ولا تکون اول کافر بہ, اور اس کا پہلے انکار کرنے والے تم نہ ہو جانا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو, ورکعوا مراکین, جس طرح صحابہ محمد نے محمد رسول اللہ کی اور میری اطاعت شروع کر دی ہے, اس طرح تم ان کے ساتھ اطاعت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. یہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تورات زبور انجیل تو ہم پہ نازل ہو, تو پھر لوگوں کو تو ہم سے پوچھنا چاہیے, نیکی کے اوپر چلنا چاہیے, لیکن نیکی تو کس کا نام ہے جو ہم پہ نازل ہوئی تھی, اس کا نام نیکی ہے. اللہ نے حکم دیا ہمیں, اگلی بات جو کہی ہو, اتأمرون تأمرون, اچھا یہ تأمرون کے اندر واؤ کس بات کی علامت ہے؟ یہ تو جمع کی علامت ہے. الف جو شروع میں لگ گیا یہ کس لیے آ گیا جی؟ استفہام کے لیے, سوال کرنے کے لیے. اور تأمرون کے اندر تے جو شروع میں لگا یہ کیوں لگا ہے جی؟ مخاطب اور مضارک کی علامت. باقی لفظ رہ گیا اردو کا امر, حکم دینا, امارا یامرو, امارا اس نے حکم دیا, یامرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا, اور تامرو جی بولیے بولیے, اور آمرو اور نامرو ہم حکم دیتے ہیں یا دیں گے, اور یہ تے ہے تم کے لیے, تامرون تم سب حکم دیتے ہو, اناسا لوگوں کو, اناسا لیکن شروع میں الف لام لگا ہوا ہے, سارے کے سارے لوگوں کو. ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام جو کلمے کے شروع میں آتا ہے وہ دو حالتوں میں آتا ہے, ایک تو اس سے مراد اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانا ہوتا ہے, خاص عام کو خاص کرنا ہوتا ہے, اور ایک الف لام جو ہے وہ تمام اقسام تمام انواع کے اظہار کے لیے آتا ہے. جہاں اناس کے ساتھ الف لام لگا ہے تو اس سے مراد تمام اقسام اور تمام انواع. اتأمرون الناس, کیا تم سب حکم دیتے ہو اناسا لوگوں کو, بالبری بے کے ساتھ, یا با کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا جی, کے متعلق بھی, اور با کا مطلب ایک پڑھا تھا سبب, اور با کا مطلب ایک ہم نے پڑھا تھا باللہ اللہ پر, ایک معنی پر بھی پڑھے تھے, بجہالت جہالت کے سبب, ایک اس کے معنی سبب بھی پڑھے تھے, اور ایک معنی کے متعلق بھی پڑھے تھے. بالبر, بر کسے کہتے ہیں اردو میں بھی؟ نیکی کو. تم نیکی کے متعلق حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو, واؤ کے معنی تن سونا, تم کے لیے آگے واہ جب نسا اس نے بلایا, یمسا وہ بلاتا ہے یا بلائے گا, اور تنسا تم بلاتے ہو, تم سون تم سب بلاتے ہو یا بلا دو گے, انفسا تم انفس کس کی جمع ہے جی؟ اور یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ, نفس کی جمع ہے, اور تم تمہارے, اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو, اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وہ انتم, وہ انتم, اور تم سب تتلونا تلا, ہم نے پہلے بھی پڑھا تھی تلاوت کرنا اردو کا کلمہ ہے, وہ جمع کی علامت تے شروع میں جو لگا ہے یہ تو تم کے لیے, تم سب تلاوت کرتے ہو الکتاب, اس خاص حکم کی جو کہ اللہ نے تم پر نافذ کیا, جو تم پر بھیجا ہے, وہ تورات کی صورت میں, وہ انجیل کی صورت میں, وہ زبور کی صورت میں, وہ اللہ نے اپنے سوب کی صورت میں جو تم پر نازل کیا, تم ان کو خود پڑھتے ہو, تم خود اس کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون, آ کیا مطلب جی؟ سا ویری گڈ, لا افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, کیا تم عقل نہیں کرتے, کیا تم سمجھ نہیں رکھتے, افلا تعقلون. کتاب اللہ میں وہ جو تورات زبور انجیل تمہارے پاس آئی ہے, کیا تم نے فارکلیت کا نام نہیں پڑھا تھا؟ کیا تم نبی سے آنے سے پہلے آپس میں لڑتے نہیں تھے کہ دیکھنا جب تم فرقہ فرقہ ہو گئے تھے, جب تم یہودی اور نصارہ بن گئے تھے, جب تم یہودیوں نے بھی اپنے فرقے بنا لیے, نصارہ نے بھی اپنے فرقے بنا لیے, اور تم آپس میں لڑتے ہوئے کہتے تھے وہ جو کتابوں میں لکھا کہ ایک محمد آنے والے ہیں, دیکھنا وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے, ہم سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو, وہ ایک دوسرے کو تلاوت کر کر کے اور قرآن سے نکال نکال کے اور انجیل اور زبور سے نکال نکال کے چیزیں اور تورات سے نکال نکال کر بتاتے تھے کہ یہ دیکھو ہم سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو, جس طرح آج ہمارے یہاں فرقہ پرست کرتے ہو, تو اس وقت تم کہتے ہیں دیکھنا ایک نبی آنے والا ہے جس کی یہاں پہ اطلاع دی گئی ہے, وہ ہمارے حق میں بات کرے گا تمہارے حق میں نہیں کرے گا, یہ بات تم کہتے تھے نا. تو اب وہ نبی آ گیا تو آج تمہیں جلد آ گیا, کیا تمہارے اوپر نماز کا حکم آیا نہیں تھا؟ کیا زکات تم پر واجب نہیں کی گئی تھی؟ کیا تمہیں کہا نہیں کیا تھا حق کو باطل سے نہ منانا؟ کیا تمہیں کہا نہیں کیا تھا حق کا ساتھ دینا؟ کیا کیا تمہیں کہا نہیں جاتا کہ جو نماز کے اندر تم مجھ سے وعدے کرو اس میں کھڑے رہنا؟ اور تمہیں کہا نہیں جاتا چھوٹی چھوٹی مراد حاصل کرنے کے لیے میری آیات کو نہ بیچنا؟ یہ کیا بیماریاں تمہیں لگ گئی ہیں؟ کہا تو بنی اسرائیل کو جا رہا ہے، لگتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی مراد کی خاطر کیا میں نے اللہ کی آیات کو نہیں بیچا؟ حق کو باطل کے ساتھ کیا ہم نہیں ملا رہے؟ نماز بھی قائم کرنے کی بجائے ہم نماز کو پڑھ کر آ جاتے، اللہ کا کہنا ہی نہیں مانتے. وہاں حکم یہ تھا کہ ورکو مرا کے ان جو جنہوں نے اپنا سر خم تسلیم کر دیا ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان سب کے ساتھ جھکنا. کیا ہم ان کے ساتھ جھکتے ہیں؟ کیا ہم نے بنی اسرائیل کی طرح دوبارہ اپنے اندر فرقے نہیں بنا لیے؟ کیا ہم دوبارہ یہ صورت حال ہوگی یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، ہم اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر اللہ کے لیے جھک سکتے ہیں؟ لوگوں جب یہ صورت حال ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. آگے ہم اللہ کے اس عذاب کا ہی بارے میں پڑھنے لگے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی راستہ، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف واپس چلے جاؤ اور ورثہ عمر راکین اور سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اور جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو تاریخ اس بات کو شہادت دیتی ہے کہ کبھی اللہ نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا سوائے ایک مثال کی، اور وہ مثال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی. حضرت یونس کے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انہیں کیا کہتے تھے کہ دیکھنا اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، اور اللہ کے بندے نے وہ جو کہا تھا وہ غلط نہیں کہا تھا، اللہ سے پوچھ کر ہی کہا ہوا. اور پھر وقت مقرر پر جب وہ عذاب کے اثار ظاہر ہونے لگ گئے، وہ جب آندھیوں کے اثار نظر آنے شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا یہی بات تو یونس کہتے تھے، اس کا مطلب عذاب آنے لگا. وہ بھاگے بھاگے حضرت یونس کے گھر گئے اور جا کر کہا کیا یونس باہر نکلو، ہم تمہاری بات ماننے کو تیار ہیں، پوچھو تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح کیا ماننا ہے، ہم ابھی اس پر ایمان لاتے ہیں. دیکھا تو حضرت یونس نہیں تھے، اور روایات بتاتی ہیں کہ ساری کی ساری قوم حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکردگی میں ایک میدان میں اکٹھی ہو گئی. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ صرف انسان اکٹھے ہوئے، نہ صرف مرد اور عورتیں اکٹھی ہوئی، بلکہ اپنے ڈھول ڈنگر بھی ساتھ لے گئے. وہ سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے اور اپنے اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ، اے یونس کے رب، اے ہمارے رب، ہم تیرا رسول مجبور نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھ کر اس طرح عبادت کر سکے جس طرح تو کہتا ہے، ہم ان باتوں سے رک جائیں جن سے وہ تو چاہتا ہے، لیکن آج ہم یہ تجھ سے عہد کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں. اور وہ سارے کی ساری قوم ایک وقت میں جھک گئی اور اللہ نے اپنے عذاب کو اٹھا لیا. خدا کی لگتی کہ یہ اسلامی، اگر ہم فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، تو کیا توبہ کے لیے ہم سارے ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے؟ ہم نے کہا نہیں ہم تو بریلوی ہیں، ہم تو الگ کٹھے ہوں گے، ہم جو بندی ہیں ہمیں الگ کٹھے ہونا ہے. اور اللہ کا حکم ہے ورکاؤ مر رہا کہیں، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. اور ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ اچھا یہ فلاں فرقے کا اس نے یہ نیکی کی ہے، بے شک یہ نیکی ہے، ہم نہیں کریں گے. یہ میرے ابھی مشاہدے میں کئی باتیں آئی ہیں کہ بعض لوگ بڑے نیک اور صالح ہیں، نماز کے اندر خشیت بھی ان کی ہوتی ہے اور میں ان کا مشاہدہ بھی کرتا ہوں، لیکن ان کے اپنے فرقے انہوں نے روک رکھا ہے کہ دیکھنا قرآن کی کلاس میں نہ جانا، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، انہیں باقاعدہ روکتے ہیں. جو قرآن سے روک دے وہ دین کا کام کر رہے. اور آپ کو پتا کہ ایک جگہ پہ میں نے کلاس کرائی، وہ اہل حدیثوں کی مسجد تھی، انہوں نے کہا کہ اس کی داڑھی تو اہل حدیثوں جیسی نہیں ہے، قرآن کو یہ مانتے ہوئے کہ یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن چونکہ یہ اہل حدیث نہیں ہم اس کی بات نہیں سنیں. لیکن اللہ کا اپنا کام ہے، انہوں نے جا کے دوسروں کو بتایا کہ دیکھو ہماری مسجد میں ڈاکٹر راشد رنڈاوا نے کیسے شخص کو بھیج دیا ہے جو اہل حدیث نہیں ہے، تو ہماری مسجد میں آ گیا لیکن بات ٹھیک کہتا ہے. لوگوں نے کہا اچھا ہم سنیں تو ٹھیک کہتا کیا ہے. وہ جو اٹھ کر گئے تھے، وہ جو پکے فرقہ پرست تھے، وہ تو بائیس تیئیس تھے، اور جب میں کلاس ختم کر رہا تھا 100-150 بندہ. یہ اللہ کا اپنا بھی نام ہے، لیکن یہ دیکھو کہ تم نے یہ حرکت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں کیا بنا لیا ہے. اس کے بعد میرے اس کے بڑے سامنے میں جب پروگرام شروع ہوا تو وہاں پانچ مساجد اس اسکول کے ارد گرد تھی, وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے پانچوں نے آ کے مولویوں نے تو وہ ناظم صاحب کو کہا کہ ناظم صاحب یہ آپ نے کس بندے کو یہاں پہ لگا دیا ہے, ہم بریلوی ہیں اور یہ تو بریلوی مسئلہ کے خلاف ہے, یہ تو کوئی وہابی لگتا ہے ہمیں, اس کو نکالو. اس نے کہا میرا باپ بھی 32 سال تک اس مسجد کی امامت کرتا رہا, میں بھی بریلی ہوں, میں نے کوئی اپنے خلاف بات نہیں کی, وہ تو قرآن کی بات کرتا, میں اسے نہیں روکوں گا. اور جب ہم نے شروع کیا تھا وہاں پہ, وہ 70-80 افراد سے شروع کیا تھا, اور جب ہم نے ختم کیا 250-300 افراد. میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے دین کا کام رک جائے گا, یہ کام تو نہیں رکنا, یہ تو میرے اللہ کا کام ہے, اس کے پاس قوتیں ہیں, وہ تو اس کو چلائے گا. لیکن دیکھو تم نے اپنے نام اعمال میں کیا لکھوا دیا. مجھے تم سے ہمدردی ہے, مجھے تم سے پیار ہے کہ اللہ کے سامنے کہیں مجھے بھی طور پہ نہ کھڑے ہو جا. لوگوں میں آپ سے بھی ایک درخواست کروں گا, اپنے اپنے محلوں میں اور اپنے اپنی گلیوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ جب تک تم قرآن سے نہیں جڑتے تمہیں اللہ کبھی عزت اور وقار نہیں دے گا. باقی سارا معاملہ تم کر رہے ہو, کہاں عزت اور وقار ہے تمہارے پاس, نہیں جڑے تو قرآن سے نہیں جڑے تم, اور قرآن کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے کلام کی پناہ مانتے ہیں. اگر اس سے جڑ گئے تو دنیا میں پہلے بھی فوج اور سزا ملی تھی. قطام ارون الناس, لیکن تم کیسے کر سکتے ہو, تمہیں تو خود ہی پتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. وہ جو یہود جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, انہیں پتا تھا, وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جھوٹ نہ بولا کرو, وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ نیکی کے کام کیا کرو, لیکن خود کو بلا دیتے تھے. کیا ایسی ہی صورتحال کے اندر میں اور آج ملوث نہیں ہے؟ زبان سے تو سب کو کہتے ہیں کہ جناب قرآن اور سنت کی اصل دعوت ہے, اصل چیز قرآن اور سنت ہے, کہاں لے کر اٹھے ہو اس کو؟ تمہارے تو گھروں میں کبھی یہ ہمارا پورا امتیاز تھا کہ فجر کے بعد ہمارے گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی, اور یہ تلاوت مرد حضرات باوازیں بلند ہی کیا کرتے تھے. وہ بیٹا پڑھ رہا ہوتا تھا, وہ بیٹی پڑھ رہی ہوتی تھی, ادھر اماں بھی بیٹھی تلاوت کر رہی ہے, ادھر ابا بھی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی کا کوئی تلفظ غلط ہوا, کسی نے کوئی کلمہ غلط پڑھا, تو وہیں سے آواز آتی تھی نہیں بیٹا اس کو یوں پڑھنا. خدا لگتی کہیے کہ میرے اور آپ کا گھر کا ماحول یہ ہے تو تم کسی کو نصیحت کیا کرو گے؟ آپ اور مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے, میں نے اور آپ نے اس کی نصیحت کیا لوگوں کو کرنی ہے؟ اور جتنی باتیں سینہ بسینہ ہمیں مل چکی ہیں اور اس کا ہمیں پتہ ہے, کیا اس کی بھی ہم دوسروں کو نصیحت کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس سے بھی بھاگ گئے ہیں. وہ یہود یہ کرتے تھے جن باتوں کا پتہ چل گیا تھا کم از کم دوسروں کو بتاتے تو تھے, انہیں تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو باتیں بتاتے ہو یہ خود بھی کر لیا کرو, اور جن باتوں کا ہمیں پتہ ہم تو وہ بھی نہیں کسی کو بتاتے. یہیں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ جان لیا کہ کتاب اللہ کا پڑھنا, اس کا ترجمہ پڑھنا بڑا ضروری ہے, اس کے لیے آپ کو تشریف لے آئے, آپ نے اپنی بیٹی کو کہا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا؟ آپ نے اپنے بھائی کو کہا؟ آپ نے اپنے بہن کو کہا؟ آپ نے اپنے ہمسائے کو کہا؟ جن کو جس کا پتہ وہ بھی نہیں کرتے. اور ہماری تو فضیلت ہی یہ تھی کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے تھے اور برائی سے روکنے والے تھے, تو وہ کام بھی نہیں کر رہے. جو بھی کم سے کم یہ کرتے تھے وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے, ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. لیکن ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ آپ ہی نہ کریں اور آپ کر بھی نہیں, لیکن کسی کو جو ہمارے پر فرض تھا, اب کسی نبی نے آ کے تو دعوت نہیں دینی تھی نا, ہم تو نہیں کر رہے, ہم تو دورے مجرم بنے ہوئے. وطن سو نام فرسک ہوں اور اپنے آپ کو بلا دیتے. بچے کو کہتے کہ بچہ جھوٹ نہیں بولنا, بچے کو کہتے ہو کہ بیٹا دیکھو صبر سے کام لینا, بچہ ہلم اور بردباری اچھی بات ہے, یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے اندر آ رہے. لیکن اپنی بیوی کے ساتھ جب بولتے ہو تو تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ گھر بچہ غلطی کر لے تو ڈانٹتے ہوئے کیا آپے سے باہر نہیں تم آ جاتے؟ کیا جھاگ نہیں چھوٹ رہی ہوتی؟ کیا گالم گلوچ سے نہیں اتر آتے؟ تم چاہتے ہو کہ بچہ حلال کھائے؟ کیا تم جو کمائی کر کے گھر میں لا رہے ہو یہ واقعی حلال ہے؟ تم سو نام سو سکو. تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری غیبت نہ کرے, تم لوگوں کی لپتیں کر رہے ہو, تم چاہتے ہو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, تمہاری عزت اور وقار کو دھچکا لگتا ہے, کسی کی عزت اور وقار کو دھچکا لگاتے ہو, اپنا معاملہ آتا تو بھول جاتے ہو, تم کیوں نہ سو سکو. اور ایک اور جگہ پہ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں سبورا ممن عند اللہ تقولون ما لا تفعلون, اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم وہ بات کہو تو تم کرتے نہیں. آپ سب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کا دن غالب آ جائے, جو نہیں چاہتا وہ آپ کھڑا کر کے مجھے بتائے, کوئی ایسا ہم میں سے جو چاہتا ہو کہ اللہ کا دن غالب نہ ہو؟ اچھا, جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا دن غالب ہو وہ آپ کھڑا کر کے مجھے بتائے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ نے جو کوششیں کی ہیں اس کا کبھی جا کے آج جائزہ لے لینا, آپ کو خود ہی شرمندگی ہو جائے. ایک جماعت بنے آپ, اپنا امیر بنایا آپ نے, سما اتار کا نظام قائم کیا آپ نے, آپ کو تو ڈر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے باہر نکلے تو پولیس کی کہیں لاٹھی ہی نہ پڑ گئی. اور بڑے مزے لے لے کر بتاتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے بڑی مارے کھائی تھی, بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی, اور اپنے آپ کو ماری آتی ہے تو خاموش ہو جاتے, تنسون انفسک, اپنے آپ کو بلا دیتے. یہی بات تو اللہ کے غصے کو بھڑکاتی ہے. اور بعض لوگ ایک اور بھی الٹی چال چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میں بات خود کرتا نہیں میں کسی کو کہوں کیوں, اللہ کے غصہ بھڑکتا ہے, اور اللہ کے بندوں نے اس لیے کہا تھا جو تم بات کہتے ہو اس پر عمل بھی کر گزرو, یہ تو نہیں کہا تھا کہنا بھی چھوڑ دو, اور کہو تو ضرور کہو تبھی تمہیں شرم آئے گی, تم نہیں بچتے تو اپنے گھر والوں کو بچا لو. وہ تو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ شرم کرو مجھ سے کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے, اللہ کے غصے کو بھڑکاتے ہو, وہ اکسایا جا رہا تھا کہ تم عمل بھی کرو, نہ کہ یہ کہا جا رہا تھا کہنا بھی چھوڑ دو. تو شراب پیتے ہو کیا بچے کو کہو گے کہ تو شراب پیا کر, تو جھوٹ بولتے ہو تو کم سے کم اس اولاد کو بچانے کی تو کوشش کرو. میں کوئی بات سمجھا سکا؟ اس لیے یہ بھی دکوش کرنا چلے او جی میں تو خود اپنی نماز نہیں پڑھتا اور میں نے کیا گھر والوں کو کہنا, وہ تو بھی بڑا کر, تجھے کس نے منع کیا, اور ان کو منع کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا ہے؟ جو نیکی جتنے قدم چل سکتا ہے میرا اللہ قبول کرتا ہے, میں تو کر لے کم از کم.
اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ,
زکات جو دینی ہے اس حوالے سے بھی میں عرض کروں, یہ تو میں نے جو گفتگو کی تھی وہ تو صرف مال کی زکات کے بارے میں تھی, تو کیا اللہ نے صرف آپ کو مال دیا اولاد نہیں دی؟ وہ جو اولاد تمہارے گھر میں ہے وہ کس کے راہ میں لگانی ہے, اور کہاں لگا رہے ہو کبھی اس پہ غور کر لینا. اللہ نے تمہیں صلاحیتیں نہیں دی, اس صلاحیت کی زکات کہاں لگاؤ گے؟ یہ زکات کب ادا کرو گے؟ اپنی صلاحیتوں کا کہاں کھپا رہے ہو؟ ٹکے کمانے میں صرف نہیں لگو, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں بھی لگاؤ. مال لگانے کے لیے ہمیں عادت ہے, یہ کچھ کر لیتے ہیں زکات دے لیتے ہیں, وہ بھی کم لوگوں کو ہے, لیکن اولاد لگانے کی بات ہے, وہاں پہ اپنی صلاحیتیں کھپانے کی بات ہے. اور کبھی کہا جائے کہ اللہ کے یہ وقت کس کا دیا ہوا ہے؟ باقی ساری نعمتیں اللہ کی کسی کو زیادہ دی ہیں کسی کو کم دی,
نہ بیٹی کوئی,
کسی کو ذہنی صلاحیتیں زیادہ دی ہیں کسی کو کم دی, کسی کو جسمانی صلاحیتیں زیادہ دی ہیں کسی کو کم دی, لیکن وقت ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ نے امیر کو بھی اور غریب کو بھی, بڑے کو بھی اور چھوٹے کو بھی ایک جیسا دیا. اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا, مال کے بارے میں تو کہے گا کہ اللہ میں کیسے لگاتا, میرے پاس مال تھا ہی نہیں, کسی کے پاس صلاحیت کم ہے تو کہہ سکتا ہے اللہ کو میرے پاس صلاحیت کم تھی میں نے وہ نہیں لگائی، لیکن وقت اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے وہ تو سب کے پاس برابر، 24 گھنٹے ہی سب کو ملے تھے، کسی کو 24 اور کسی کو 28 اور کسی کو 20 گھنٹے نہیں ملے. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگاؤ تو فوراً یہ آ جاتا ہے اوہ مجھے تو فلاں کام کرنا تھا. تمہاری ترجیح نمبر ایک چونکہ اللہ نہیں ہوتی، وہ فلاں کام کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کے کام کی طرف نہیں آتے. اپنے وقت کو دیکھو کہاں لگا رہے ہیں. یہ زکات صرف ایک شاید کی نہیں کہی اللہ نے، یہ سارے کے سارے جو عطا کی گئی ہیں، الف اور تے سے تھا اور ہم نے عین اور تا سے اردو میں پڑھایا عطا، جو کچھ عطائیں اللہ کی ہوئی وہ ساری عطاؤں کے اوپر زکات دینا. ورکا عمر را کریم عطا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے کتاب کے کچھ حصے گما دیے ہوئے تھے، لیکن آپ کی کتاب اور آپ کے رسول کی باتیں تو محفوظ ہیں. کیا اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے لیا؟ اور محمد رسول اللہ کی ساری باتوں کو جرا و تعدیل کا علم ایجاد کروا کے مسلمانوں کے ذریعے کیا اس ساری کتاب کو محفوظ نہیں کر لیا گیا؟ وہ جس کو قرآن نے ذکر کہا ہے، وہ رسول اللہ کی نصیحتیں کے سارے کے سارا ذکر اور ساری نصیحتوں کو کیا محفوظ نہیں کر لیا گیا؟ وہ تمہارے پاس موجود ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا اس کی تلاوت کے بعد بھی تم اس کے اوپر عمل نہ کرو گے؟
بس ٹائم میرے پاس ٹائم 8:30 ہو گئے. یہ کام ہے تو مشکل، یہ کام آسان نہیں ہے جو میں نے آج کیا. اللہ کی آیات کو بیچنے کا کام ہر وہ جو بے خوف ہے وہ پوری قوت سے کرتا جا رہا ہے، چھوٹی مراد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کام کو پس پشت ڈالتا جا رہا ہے. حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تاکہ لوگ ہمیں کہہ سکیں کہ ہم بڑے روشن خیال ہیں. بڑی بڑی داڑیوں والے بھی آ کے ٹی وی کے اوپر درباری ملا آ کے یہ باتیں کہتے ہیں، یہ پردہ پردہ کوئی نہیں، یہ ایسے ہی لوگوں نے مولیوں کی اس طرح ہے، مولیوں نے ایجاد کر دیا ہے. وہ صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جناب جہاد جہاد جو یہ ہے یہ کہیں اسلام نے اس کے اوپر زور نہیں دیا ہوا، وہ جہاد تو یہ ہے بڑا جہاد کرو، وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والا، وہ ایک دوسرے کو تبلیغ کرنے والا وہ تو کر لو، یہ تلوار والا جہاد نہ کرنا. آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو اگر یورپ کہتا ہے کہ موسیقی کے رنگ میں رنگے جائیں تو یہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ جناب موسیقی جو ہے وہ کوئی اسلام نے منع نہیں کی ہوئی. اس طرح کی باتیں آ کے وہ کہیں گے. یہ چند چھوٹی چھوٹی مراد کے عوض میں اپنے اللہ کے دین کو بیچ رہے اور بعض کے پیسے بھی نہیں لیتے، صرف اس لیے کہ لوگ کہہ سکیں کہ بہت بڑا عالم ہے، ٹی وی پر اس کا بڑے مذاکرے آتے ہیں. اتنی سی بات کی خاطر بھی وہ اللہ کے دین. کیونکہ اگر میں سچی بات کو کہوں گا، یہ ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی کا میرا پروگرام تھا، میں خود قرآن کے پروگرام کے حوالے سے جب گیا گفتگو کرنے کے لیے تو وہاں پہ مجھے نے کہا گیا کہ جی آپ کے شاگردوں میں خواتین بھی ہوں گی تو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین بھی درس دیں. میں کہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری بہت ساری خواتین اس وقت تیار ہیں جو درس دیں. کہ لیکن ایک شرط ہے، جنرل صاحب کی طرف سے آرڈر ہے، بڑا سخت ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کہ وہ جو درس دینے کے لیے آئے نا اس میں چہرہ ڈھانپا نہ ہو، چہرہ اس کا کھلا ہو. میں کہ اس کے رسول نے اسے کہا ہے چہرہ ڈھانپ کے رکھنا اور تیرے مشرف نے کہا چہرہ کھلا رکھنا، بتاؤ وہ کس کی بات مانے؟ کہتا پھر میں معذرت چاہتا ہوں، پھر میں عورت سے اس عورت سے نہیں کروا سکتا. اور تمہارے ہاں تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو اوپر سے بھی ڈھانکتی ہیں اور نیچے سے اتنا چہرہ بھی ڈھانک کے صرف ہمیں آنکھوں میں گھور گھور کے دکھاتی ہیں، وہ گھومنے والی عورتیں بھی نہیں چاہیے. وہ اس طرح مذاق اڑانے لگا محمد رسول اللہ کے، اس امتی کا جو اللہ کے دین کے مطابق چلنا چاہتا اور چلنا چاہتا. چھوٹی مراد کی خاطر سے اگر پردے والی عورت آ کے دین کی سچی بات کہہ دے گی تو اس کی نوکری کو خطرہ پڑ جائے. یہ ہے مراد کا حصول کرنا. تکوں کے عوض میں
صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.